الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وراعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے نغمہ داوود میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بتھا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستو، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر انجمن تبلیغ قرآن و سنت زیر اہتمام ربیع الاول کے یہ جلسے حسب روایت منعقد ہو رہے ہیں. اسی عنوان پر میں انشاءاللہ اپنی معروضہ پیش کروں گا، اور کل رات کے جلسے میں بھی انشاءاللہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تفصیلی گفتگو ہوگی. آج کی تقریر کا عنوان ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی روشنی میں، اور کل کی تقریر کا عنوان ہوگا سیرت مصطفیٰ صحابہ کی روشنی میں. میرے دوستو، حضور علیہ السلام کائنات میں سب سے برگزیدہ ہستی، اس میں کوئی شبہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو آسمانوں پر بلایا اور آپ کو معراج کرایا. آپ کا مرتبہ اتنا اونچا تھا کہ 124,000 انبیاء میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے معراج نہیں کرایا. معراج کرایا نہیں. پہلے انبیاء کے معجزات نبیوں کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن حضور کا معجزہ قرآن آج تک باقی ہے. پہلے انبیاء آئے تو ان کا چرچا ہوا، لیکن ہمارے رسول ایسے ہیں کہ جن کے آنے سے پہلے ان کا چرچا ہوا. پہلے انبیاء پر کتابیں اتری، کتاب لینے کے لیے نبی مخصوص جگہ پر گئے، موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے، عیسیٰ اپنے عبادت خانے میں گئے، داؤد علیہ السلام اپنے معبد گئے. لیکن جب حضور پر قرآن اترنے کی باری آئی تو حضور کو کبھی نہیں بھیجا گیا، حضور کو پابند نہیں کیا گیا، بلکہ حضور اگر مکے میں تھے تو قرآن کو مکے میں بھیج دیا گیا، حضور مدینے میں تھے تو قرآن کو مدینے میں بھیج دیا، حضور پہاڑ پہ تھے تو قرآن کو پہاڑ پہ بھیج دیا، حضور بازار میں تھے تو قرآن کو بازار میں بھیج دیا، حضور گلی تھے تو قرآن کو گلی میں بھیج دیا، حضور علیہ السلام بدر میں قرآن بدر میں، حضور احد میں قرآن احد میں، حضور خندق میں قرآن خندق میں، حضور خیبر میں قرآن خیبر میں، حتیٰ کہ حضور عائشہ کے بستر پہ تو قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ. حضور کا کام ساری کائنات سے بلند ہے، کہو حضور کا مقام ساری کائنات سے، اس میں کوئی شبہ ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جب حضور کو دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ حضور سارے نبیوں کے سردار ہیں، حضور سارے نبیوں کے. میں جب نبی کا حسن دیکھتا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ محمد کو سجدہ کروں، میں جب رسول اللہ کی خوبصورتی کو دیکھتا ہوں میرا جی چاہتا ہے کہ میں محمد کو سجدہ کروں، جب نبی کے معجزات کو دیکھتا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں محمد کو سجدہ کروں، جب میں پیغمبر کے قرآن کو دیکھتا ہوں میرا جی چاہتا ہے کہ میں محمد کو سجدہ کروں، جب میں نبی کی انگلی کو دیکھتا ہوں کہ اشارے سے چاند جو ٹکڑے ہو گئے تو جی چاہتا ہے کہ اس کو سجدہ کروں، جب اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھتا ہوں کہ اس سے پانی کے چشم نکل آئے تو جی چاہتا ہے اس کو سجدہ کروں، جب پہاڑ کی چوٹی اسے توحید بیان کرتے دیکھتا ہوں تو جی چاہتا ہے اس کو سجدہ کروں، جب وہ مکے میں وقت گزارتا ہے جی چاہتا ہے اس کو سجدہ کروں، جب مدینے میں اعلان توحید کرتا ہے جی چاہتا ہے کہ اس کو سجدہ کروں، اس کے چہرے کو دیکھ کر میرا جی چاہتا ہے میں سجدہ کروں، اس کے معجزات کو دیکھ کر میرا جی چاہتا ہے میں اس کو سجدہ کروں، اس کے مدینے کو دیکھ کر جی چاہتا ہے میں اسے سجدہ کروں، اس کے کمالات کو دیکھ کر میرا جی چاہتا ہے میں اسے سجدہ کروں، لیکن جب میں اسی محمد کو دیکھتا ہوں کہ میں تو اسے کیسے سجدہ کروں، کیوں کہ وہ تو خود کسی اور کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، وہ تو کسی اور کے سامنے سر جھکا رہا ہے، وہ تو خود کسی اور کے سامنے مانگ رہا ہے، وہ تو اپنا سر پتھر پہ رکھ کر کسی اور کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے، جب میں محمد کی ساری زندگی کو دیکھتا ہوں میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسے سجدہ کروں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ فاران کی چوٹی کھڑا ہے لیکن وہ کسی اور سے مانگ رہا ہے، وہ مدینہ کے سرزمین پہ کھڑا ہے کسی اور سے مانگ رہا ہے، وہ بدر کے میدان میں سر پتھر پہ رکھ کر کسی اور سے مانگ رہا ہے، وہ مسجد نبوی میں ہاتھ اٹھا کر کسی اور سے مانگ رہا ہے، وہ رات کعبہ پکڑ کر وہ کسی اور سے مانگ رہا ہے، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس سے نہ مانگوں بلکہ میں بھی اسی سے مانگوں جو اس سے یہ مانگ رہا. یہ میرے نبی کی شان ہے، کہو یہ میرے نبی کی، میرے نبی کا مقام اعلیٰ ہے، کہو میرے نبی کا مقام. دیکھیے قرآن کہتا ہے انا ارسلنا کا شاہدا، انا ارسلنا کا، یہ قرآن کی آیت، میری تقریر کا عنوان یہی آیت ہے، توجہ کیجئے. قرآن نے کہا انا ارسلنا کا شاہدا، اے پیغمبر تو گواہ ہے، اے پیغمبر تو کس چیز کا گواہ ہے؟ توجہ کیجئے، انا ارسلنا کا شاہدا، اے پیغمبر تو گواہ ہے. پاگل قسم کے لوگ، جاہل قسم کے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ گواہ حاضر ناظر ہوتا ہے، گواہ کا ہر جگہ موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، ان کو کہو کہ اگر گواہ حاضر ناظر ہو تو پھر پاکستان کی عدالت کے سارے گواہ حاضر ناظر ہو جائیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ عدالتوں میں جو گواہی دیتا ہے اس کا مطلب ہے وہ بھی حاضر ناظر ہو جائے، گواہ کا مطلب اگر حاضر ناظر ہونا ہے. انا ارسلنا کا شاہدا، اے پیغمبر تو گواہ ہے. کس چیز کا گواہ ہے؟ گواہ دو قسم پہ ہوتا ہے، گواہ کتنے قسم پر ہوتا ہے؟ ایک گواہ کی قسم یہ ہے، گواہ کی ایک قسم یہ ہے کہ ایک گواہ موقع پر موجود ہوتا ہے، ایک گواہ موقع کا ہوتا ہے،
ایک گواہ نشانیوں کا ہوتا ہے، ایک آدمی خدا نہ خواستہ یہاں قتل ہو جائے تو اس کے دو قسم کے گواہ ہوں گے، ایک آدمی گواہی دے گا عدالت میں کہ میں نے فلاں آدمی کو دیکھا کہ وہ اس نے پستول کی گولی سے فلاں کو مارا، میرے سامنے میں نے مرتے بھی دیکھا مارتے بھی دیکھا، ایک ہی گواہی. دوسرا آدمی ایسا گواہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے گولی کو چلتے نہیں دیکھا نہ اس کو مرتے دیکھا، بلکہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں پستول ہے اور دوسرے کو دیکھا کہ ایک آدمی کی لاش کو اٹھا کر لوگ لے جا رہے ہیں، میں نے یہ دیکھا. تو گواہ دونوں ہیں، ایک نے گواہ موقع کا گواہ ہے اس کو قتل ہوتے دیکھا، دوسرے نے قتل کی نشانیوں کو دیکھا، گواہ دونوں ہیں. دیکھیے ایک موقع کا گواہ ہے اور ایک نشانیوں کا گواہ ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ہم گواہ دیتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہ ہم گواہی دیتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں ہر نماز میں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہے، حالانکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، آپ گواہی دے رہے ہیں کہ میں محمد کو کی گواہی دیتا ہوں. دیکھیے میں نے تو نہیں دیکھا لیکن میں گواہ ہوں، آپ نے نہیں دیکھا آپ بھی گواہ ہیں، گواہی دے رہے ہیں. لیکن صحابہ نے حضور کو آنکھوں سے دیکھا، صحابہ حضور کے عینی گواہ ہیں اور ہم حضور کے حضور اسلام کی نشانیوں کے گواہ ہیں. ایک نشانی کا گواہ ہے، ایک موقع کا گواہ ہے، صحابہ موقع کے گواہ ہیں اور ہم نشانیوں کے گواہ ہیں. بالکل اسی طرح اللہ مالک ہے، گواہ سارے نبی ہیں، اللہ خالق ہے، گواہ سارے نبی ہیں، اللہ مشکل کشا ہے، گواہ سارے نبی ہیں، خدا ہی داتا ہے، گواہ سارے نبی ہیں، خدا ہی غوث ہے، گواہ سارے نبی ہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے، گواہ سارے نبی ہیں. لیکن سارے نبیوں نے خدا کی گواہی دی خدا کی نشانیوں کو دیکھ کر، حضور نے گواہی دی خدا کو دیکھ کر. ایک موقع کا گواہ ہوتا ہے، ایک نشانیوں کا گواہ ہوتا ہے. صحابہ موقع کے گواہ ہیں، ہم نشانیوں کے گواہ ہیں، باقی نبی نشانیوں کے گواہ ہیں، حضور موقع کے گواہ ہیں. ہر ایک نے خدا کی خدائی کی گواہی دی ہے، آدم نے خدا کی خدائی کی گواہی دی جنت سے نکل کر، نور نے گواہی دی طوفان کی موجوں میں اتر کر، موسیٰ نے گواہی دی تریائی کی موجوں میں آ کر، زکریہ نے گواہی دی آرے کے نیچے چر کر، یونس نے گواہی دی مچھلی کے پیٹ میں آ کر، ایوب نے گواہی دی آزمائش میں آ کر، ابراہیم نے گواہی دی آتش نمرود میں گر کر، اسماعیل نے گواہی دی چھری کے نیچے آ کر، موسیٰ نے گواہی دی دریائے نیل کی موجوں میں اتر کر، یوسف نے گواہی دی حسن کا جامہ پہن کر، یعقوب نے گواہی دی 40 سال ہو کر، عیسیٰ نے گواہی دی جیل میں جا کر، اور محمد نے گواہی دی عرش پر جا کر. انا ارسلنا کا شاہدا، اے پیغمبر تو گواہ ہے، اے پیغمبر تو گواہ. اور اس گواہ کو دیکھو کہ اس گواہ کو خدا آسمانوں پہ بلا رہا ہے، اس گواہ کو خدا آسمانوں پہ بلا رہا ہے، بلا رہا ہے یا نہیں؟ جس وقت اس خدا اس گواہ کو بلا رہا ہے تو بلانے سے پہلے اس گواہ کی حیثیت کو متعین کر رہا ہے. توجہ کیجئے پشاور کے دوستو، یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پیغمبر کو اس گواہ کو آسمانوں پہ تو بلا رہا ہے لیکن بلانے سے پہلے دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ گواہ کی حیثیت کیا ہے، گواہ کی شخصیت کیا ہے، یہ گواہ اس گواہ کی جنس کیا ہے، یہ گواہ خود کیا ہے. تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلاً پاک الرات، جو لے گئی اپنے بندے کو، یعنی لے گئی اپنے بندے کو، مسئلہ صاف کر دیا، عقیدہ صاف کر دیا، شرک پہ چھری پا دی، شرک کا خاتمہ کر دیا کہ لے جانے والا خدا ہے، آنے والا محمد ہے، ہر حاضر ناظر اگر محمد ہوتا اس کو کوئی لے جا نہ سکتا، اس لیے کہ خدا ہر جگہ ہوتا ہے، خدا کو کبھی کوئی نہیں لے گیا، محمد اگر ہر جگہ ہوتا اس کو لے جانے والا کوئی نہ ہوتا. مسئلہ تو حل ہوا یا نہیں ہوا؟ توجہ کیجیے اس گواہ کو خدا نے عرش پہ بلایا ہے، اور عرش پہ خدا نے گواہ کو بلانے سے پہلے اس کی حیثیت کو، اس کی شخصیت کو متعین کر دیا اور کیا کہا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، لے جانے والا خدا ہے، جانے والا مصطفیٰ ہے، اور وہ مصطفیٰ کون ہے، بعبدہ وہ عبد ہے، وہ نور نہیں ہے، وہ ذاتی طور پر نور نہیں ہے، اس کی جنس عبد ہے، اس کی شخصیت عبد ہے، وہ خود عبد ہے. اے اللہ تو بار بار اس کو عبد کیوں کہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں اس لیے اس کو عبد بتاتا ہوں تاکہ دنیا کو بتاؤں کہ جب میں اس گواہ کو لے جا رہا تھا اس وقت یہ عبد تھا، یعنی انسان تھا، بندہ تھا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ کچے عقید والے لوگ دنیا میں آئیں گے، اہل بدعت آئیں گے، اہل شرک آئیں گے، اور پیغمبر کی حیثیت کو متعین کرنے والی ان حقیقتوں کو فراموش کر دیں گے. چنانچہ اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے عزیر کو عزت دی، یہودیوں نے کہا یہ خدا بیٹا ہے، میں نے عیسیٰ کو عزت دی، یہودیوں عیسائیوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، میں نے فرشتوں کو عزت دی اور صحابیوں نے کہا یہ خدا کی بیٹیاں ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں جس کو عزت دینا چاہتا ہوں اس کو جہاں عقیدے والے لوگ کہیں غلط مطلب پہناتے ہیں، اس کو میرا ٹکڑا بتا دیتے ہیں، اس کی جلس ختم کر دیتے ہیں، اس کی شخصیت مٹا دیتے ہیں. اس لیے مجھے پتا ہے یہودیوں کا، مجھے پتا ہے عیسائیوں کا، مجھے پتا ہے صحابیوں کا، اور مجھے پتا ہے امت محمدیہ کے ان کچے عقیدے کے لوگوں کا. آج میں اپنے محمد کو عزت دے رہا ہوں، اگر میں اس کو عرض پہ لاتا ہوں تو کچے عقیدے والا کہے گا نہیں خدا اور محمد ایک تھا، وہاں جا کر ایک ہوگا. اس لیے میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں اس کو لے جا رہا ہوں اس وقت بھی یہ عبد ہے، اور جس وقت معراج سے حضور فارغ ہوئے تو اللہ نے فرمایا تو اوہا الی عبدہ ما اوہا، جب میں نے محمد کو دیا تو اس وقت بھی عبد تھا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ گواہ ایسا ہے کہ جب گیا تھا تو عبد تھا، جب آیا تھا تو عبد تھا، نہ پہلے نور تھا نہ بعد میں نور تھا. اس کی حیثیت یہ ہے کہ انسانوں کا یہ پہلے بھی سردار تھا، انسانوں کا بعد میں بھی سردار تھا. تو قرآن نے کہا انا ارسلنا کا، انا ارسلنا کا، کوئی گل پڑھنے بھی چاہیے تو ادھر تو سمجھ آ رہی ہے گل، بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں نبی کی شان توحید کی روشنی، یہ بات سمجھ میں آئے گی نہیں؟ نبی کی شان توحید کی کتیبہ آپ کو ذہن میں آ رہا ہے؟ تو خدا نے گواہ کو کہاں بلایا؟ عرش پہ بلایا. اور خدا نے جب عرش پہ بلایا توجہ کیجئے، تو اللہ کا پیغمبر عرش پہ جاتا ہے، عرش سے واپس آیا چوتھے آسمان پہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا لائے ہو؟ فرمایا 50 نمازیں. کیسے ملایا؟ کتنی نمازیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کملی والے میری امت میں تو 3 نہیں پڑی، تم 50 لے آئے ہو. حضور واپس چلے گئے، 45 لے گئے. آپ نے واقع سن رکھا ہے، بلاخر 4-5-8 مرتبہ جا کر بقایا 5 رہ گئے. کتنی رہ گئی؟ میں خانے وال میں تقریر کر رہا تھا، جب یہاں پہنچا تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ بھلا کرے موسیٰ علیہ السلام کا، ایک چکر اور لگا کے بات ساری بن جاتی. ایک ہی چکر رہ گیا تھا، ذہن لوگوں کا دیکھو. اب اللہ تعالیٰ نے باقی کی نہیں رکھی 5. اب اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ بعد میں 5 رہ جائیں گی، تو خدا نے پہلے 50 کیوں دیے؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ خدا کو پتا تھا نا کہ بعد میں 5 رہ جائیں گی، تو خدا نے 50 کیوں دی؟ اس لیے دی کہ اللہ تعالیٰ 5 دے کر 50 کا ثواب دے سکے، 5 دے کر 50 کا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ دیتے 5 اور ثواب ہی 50 کا دے دیتا تو اس میں خدا کو کوئی پکڑنے والا تھا؟ تو خدا نے 50 کیوں دی اور بعد میں 5 کیوں رکھی؟ یہ اللہ کی حکمت ہے. کہو اللہ کی حکمت کیا ہے؟ کہ جس عرش پر آج تک کوئی نہیں جا سکا، جس عرش پر آج تک کوئی نہیں جا سکا، یہ میرا محمد کیونکہ میرا اینی گواہ ہے. اینی گواہ کو اچھی طرح وہ چیز دیکھ لینی چاہیے، اس لیے بار بار محمد کو عرش پر چکر لگوائے ہیں. کبھی محمد آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے، کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے، تاکہ جس کی اس نے گواہی دینی ہے اس کو اچھی طرح یہ 7-8 مرتبہ دیکھ لے. انا ارسلنا کا شاہدن، انا ارسلنا کا، اے پیغمبر ہم نے تجھے گواہ بنایا، ہم نے تجھے گواہ بنایا. کس چیز کا گواہ؟ کہ ہر چیز کا دینے والا اللہ ہے، ہر چیز کا دینے والا گواہ حضور ہے، ہر چیز کا کوئی عزت دینے والا خدا ہے، گواہ محمد. حضور نے گواہی دی یا نہیں دی؟ حضور نے آدم کی گواہی دی، حضور نے عیسیٰ کی گواہی دی، حضور نے موسیٰ کی گواہی دی، حضور نے خدا کی گواہی دی، حضور سارے انبیاء کی نبوتوں کے بھی گواہ ہے، حضور خدا کی ربوبیت کے گواہ ہے، خدا کی الوہیت کے گواہ ہے. اس گواہ سے بہتر دنیا میں کوئی گواہ نہیں، اس گواہ سے بہتر دنیا میں. اب دیکھو خدا کی خدائی کو ماننا ہے تو محمد کو ماننا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی خدائی کو ماننا ہے تو حضور کو کیوں نہیں؟ اس لیے کہ حضور گواہ ہے. حضور نے راستہ خدا کا بتایا ہے یا نہیں؟ اگر حضور نہ ہو تو ہمیں خدا کا راستہ کوئی بتاتا؟ حضور نے عرش پر جا کر گواہی دی, حضور نے آسمانوں پر جا کر گواہی دی, حضور علیہ السلام نے آسمانوں پر جا کر خدا کی خدائی کو دیکھا, خدا کا دیدار کیا, کتابوں میں موجود ہے, اور پیغمبر گواہی دی. اب دیکھو خدا کو پہچاننا ہے تو خدا کے سب سے بڑے گواہ کو مانو. خدا کو پہچاننا ہے تو خدا کے سب سے بڑے گواہ کو. اب دیکھیے وہ جو سب سے بڑا گواہ ہے اس کی نبوت کے بھی تو کوئی گواہ ہے, اس کی نبوت کے بھی, اس کی نبوت کے بھی کوئی گواہ ہے یا نہیں؟ اور وہ گواہ ہے صحابہ. وہ گواہ کون ہے؟ دیکھیے ایک گواہ ہے محمد, خدا کا گواہ, خدا کے گواہ محمد ہے, اور محمد کے گواہ صحابہ ہیں. اگر تم محمد کو چھوڑ دو خدا نہیں بچے گا, صحابہ کو چھوڑو گے مصطفیٰ نہیں بچے گا. خدا کو ماننا ہے تو محمد کو مانو, اور محمد کو ماننا ہے تو صحابہ کو مانو. اس لیے کہ ہمیں چار کتابوں کا کتنے بتایا محمد مصطفیٰ نے, خالق ایک ہے بتایا محمد نے, مالک ایک ہے بتایا محمد نے, تورات اللہ کی کتاب ہے بتایا مصطفیٰ نے, اور انجیل اللہ کی کتاب ہے بتایا مصطفیٰ نے, زبور اللہ کا کلام ہے بتایا مصطفیٰ نے, قرآن اللہ کا کلام ہے بتایا مصطفیٰ نے, 124,000 انبیاء آئے بتایا مصطفیٰ نے, آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی برحق تھے بتایا مصطفیٰ نے, 127 صحیفے آئے بتایا مصطفیٰ نے, خدا سب سے بڑا ہے بتایا مصطفیٰ نے, خدا ہی کا کلمہ حق ہے بتایا مصطفیٰ نے, خدا کی خدائی کا کہ ایک ایک وصف کا گواہ محمد ہے. اس لیے خدا کو ماننا ہے تو محمد کو ماننا پڑے گا. بالکل اس طرح حضور آسمان, حضور علیہ السلام سب سے بڑے نبی ہیں, ان کے گواہ صحابہ ہیں. حضور سب سے بڑے نبی ہے گواہ, حضور مکے میں آئے گواہ صحابہ ہیں, حضور مدینے میں آئے گواہ صحابہ ہیں, حضور 23 سال نبوت کا اعلان کیا گواہ صحابہ ہیں, حضور بدر میں گئے گواہ صحابہ ہیں, حضور احد میں گئے گواہ صحابہ ہیں, حضور حنین میں گئے گواہ صحابہ, حضور تبوک میں گئے گواہ صحابہ, حضور بشیرہ میں گئے گواہ صحابہ. توجہ ہے میری طرف؟ توجہ ہے. حضور علیہ السلام کی بیٹیاں 4 تھیں گواہ صحابہ, حضور کی بیویاں 11 تھیں گواہ صحابہ, حضور فرحان کی چوٹی پہ گواہ صحابہ, حضور نے قرآن پڑھا گواہ صحابہ, حضور نے نمازیں 5 پڑھی گواہ صحابہ, حضور نے روزے 30 رکھے گواہ صحابہ, حضور نے 25% زکات کا حکم دیا گواہ صحابہ, حضور علیہ السلام نے حج کیا گواہ صحابہ, حضور نے عمرہ کیا گواہ صحابہ, حضور علیہ السلام کا چہرہ حسین تھا گواہ صحابہ, حضور سب سے بڑے نبی ہیں گواہ صحابہ. اگر تم نے خدا کو پانا ہے تو خدا کے گواہ محمد کو پاؤ, اور اگر محمد کو پانا ہے تو محمد کے گواہ صحابہ کو پاؤ. نہ خدا نہ محمد مصطفیٰ کو چھوڑا جا سکتا ہے, نہ صحابہ کو چھوڑا جا سکتا ہے. اس لیے کہ خدا کا گواہ مصطفیٰ ہے, مصطفیٰ کے گواہ صحابہ ہے. یہ گواہ بھی لاجواب ہے, وہ گواہ بھی لاجواب ہے. انا ارسلنا کا, اے پیغمبر ہم نے تجھے گواہ بنایا, ہم نے تجھے حضور گواہ ہے. کہا حضور, حضور علیہ السلام کی عظمت کو دیکھو, حضور کے مرتبے کو دیکھو. جب حضور کی باری آئی, حضور کا مرتبہ آیا, حضور کا مقام تھا, براہ راست خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تھی, تو دیکھیے صحابہ کرام نے حضور کے لیے سب کچھ لٹایا. لٹایا یا نہیں؟ سب کچھ لٹایا صحابہ نے لٹایا. حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, حضور فرمایا صحابیو, صحابیو ہے تو تم میں سے جو میرے دشمن کو کٹ کر ڈالے. دشمن کون ہے؟ دشمن کا نام ابو رافع ہے. کہو دشمن کا نام ابو رافع. یہودیوں کا سردار ہے, مدینہ سے 1 میل کے فاصلے پر اس کا بڑا محل ہے, اور ابو رافع چوکوں میں گلیوں میں جگہ جگہ پر حضور کو گالیاں دے رہا ہے, حضور کے خلاف اشعار پڑھ رہا ہے. حضور کو پتا چلا, حضور نے فرمایا ہے کہ تم نے جو ابو رافع کو قتل کر کے جنت حاصل کرے. سارے صحابہ موجود ہیں, سب صحابہ میں ہر صحابی کی خواہش ہے کہ ہم اس کو قتل ڈالیں. ہر صحابی نے ارادہ کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے جان دینے تو تیار ہیں, لیکن اسی مسجد میں ایک کونے میں ایک صحابی بیٹھا ہے جس کا نام عبداللہ بن ابی طیق ہے, جو آنکھوں سے نابینا ہے, اللہ کے دروازے کے سجدے میں گر جاتا ہے, ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ میں جنگ بدر میں نہیں جا سکا, میں احد کی پڑھائی لڑائی میں نہیں جا سکا, میں خیبر اور حنین میں نہیں جا سکا, اے اللہ اس دشمن رسول کو میرے ہاتھوں سے قتل کر کے مجھے جنت کا ٹکٹ عطا فرما. آنکھوں سے نابینا ہے، کہو آنکھوں سے نابینا صحابی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، نظر کچھ نہیں آتا، بوڑھا ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، غریب دار ہے اور اپاہج ہے، لیکن کونے میں بیٹھ کر سجدہ ریز ہو چکا ہے کہ اللہ محمد مصطفیٰ کی عزت کا سوال ہے، میرے مجھے قبول فرما، اے اللہ میں تیرے دروازے پہ حاضر ہوں، میرے ہاتھوں سے اپنے نبی کے دشمن کو قتل کرائے۔ وہ دعا پیغمبر علیہ السلام کے صحابی کی عرش چیر ہوئی، خدا کے پاس پہنچی، دعا قبول ہو گئی، صحابی گھر سے باہر نکلا، گھر مسجد سے باہر آیا، گھر پہنچا، ایک خنجر تیار کیا، خنجر کو قمیص کے نیچے چھپا لیا اور ابو رافع یہودی کا محل تلاش کرتا ہوا ایک دن باہر اس محل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دربان کھڑا ہے، دربان سے کہنے لگا کہ اے دربان، میں تمہارے سردار سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان نے دیکھا آنکھوں سے نابینا ہے، سوالی ہوگا، کوئی منگتا ہوگا، سوال کرے گا۔ اس نے دروازہ کھول دیا، اندر ایک کونے میں صحابی بیٹھ گیا۔ شام کا وقت ہوا، شام تک کا وقت ہو چکا ہے، ابھی سردار نہیں آیا۔ وہ بار بار پوچھتا ہے کہ سردار کب آئے گا، پتا چلا رات کو آئے گا، عشاء کے وقت سردار آ گیا۔ پوچھا سردار کیا رہا ہے، پتا چلا شطرنج کھیل رہا ہے۔ صحابی مکان کے بالا خانے پہ چڑھ گیا جہاں وہ شطرنج کھیلتا ہے۔ شطرنج کھیلنے کے بعد وہ سردار یہودیوں کا فارغ ہو کر اپنے بالا خانے میں چلا گیا، وہاں جا کر آرام کرنے لگا۔ یہ صحابی آنکھوں سے نابینا ہے، اس کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا۔ کسی نے کہا شاید سوال کرے گا، شاید یہ مانگے گا۔ رات آدھی ہو چکی ہے، اندھیرا چھا چکا ہے، لوگ سو چکے ہیں، شطرنج ختم ہو چکا ہے۔ اس نے ایک کونے میں بیٹھ کر انداز لگایا کہ یہ سردار کہاں سویا ہوا ہے۔ جس کمرے میں اس نے سونا تھا اس کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب خراٹوں کی آواز آئی، اس نے خنجر پولیس کے نیچے سے نکالا، جہاں سے خراٹوں کی آواز آتی ہے بسم اللہ تھا، اور خنجر اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ اس کی ایک چیخ نکلی، دو تیسرا خنجر مارا، پھر تیسرا خنجر مارا، خون بہتا ہوا اس کے کپڑوں کے قریب آیا۔ اس نے سوچا وہ مر چکا ہے، اس لیے کہ خون بہ چکا ہے۔ باہر نکلا، باہر نکل کر نیچے اترا اور محل کی دیوار کے اوپر بیٹھ گیا۔ دل میں خیال آ کہ کہیں نبی کا دشمن زندہ نہ ہو، اگر یہ زندہ بچ گیا تو مجھے جنت نہیں ملے گی، مجھے پیغمبر کی شفاعت نہیں ملے گی، مجھے رسول اللہ کا مژدہ اور خوشخبری نہیں ملے گی۔ تفصیل پر بیٹھ گیا اور اس نیت سے بیٹھا کہ جب تک محل سے آواز نہ آئے کہ میرا قتل ہو چکا ہے، اس وقت تک میں نیچے چھلانگ نہیں لگاؤں گا۔ رابی آپ کا وقت ہے میرے پشاور کے دوستوں، اس کو محبت کی اخیر کو دیکھو، اس کو محبت کے سلوے کو دیکھو، پیار اور محبت کی سوادی کو دیکھو، اور اب پیغمبر اسلام کے اس عاشق سعادت کو دیکھو جس نے محمد کی نبوت کا گواہ بننا تھا، اس گواہ کو دیکھو، اس کی گواہی کو دیکھو کہ فصیح پر بیٹھا ہے۔ اور ایک آدمی نے تہجد کے وقت اعلان کیا، جو موت کی خبر کا اعلان کرے اس کو عربی زبان نائی کہتے ہیں، نون الف نا عین عین نائی، یعنی موت کی خبر اعلان کرنے والا۔ پھر ایک آدمی نے کہا ان سیدنا ابو رافع قد قتل، اور دنیا کے لوگوں ہمارا سردار ابو رافع قتل ہو چکا ہے۔ جب اس نے خبر دی تو اسی وقت دیوار کے اوپر سے صحابی نے نیچے چھلانگ لگائی، اور نیچے چھلانگ جب نیچے چھلانگ لگائی تو زخم پاؤں کے زخم آیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، لیکن ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ یہ گھسٹتا ہوا مدینہ کی طرف چل پڑا، آہستہ آہستہ مدینہ کی طرف جا رہا ہے۔ کہیں اذان ہوئی، فجر کی اذان ہوئی، اذان کے قریب مسجد نبی میں پہنچ گیا، نہ مسجد نبی میں داخل ہوا، وضو کر کے اسی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا جہاں کل اسی وقت اس نے رو کر خدا سے دعا مانگی تھی۔ اسی کونے میں آ کر بیٹھ گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، دو نفل ادا کیے کہ اللہ تو نے نبی کے سب سے بڑے دشمن کو میرے ہاتھوں سے قتل کرا دیا ہے، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ کونے میں بیٹھا ہے، پیغمبر کے سامنے آ کر دعوے ہی کیے۔ شیخ دیواروں کے نیچے رسول اللہ آرام فرما رہے تھے، چودھری رات کا چاند چمک رہا تھا، کبھی میں چاند کے چہرے کو دیکھتا، کبھی میں رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا، کبھی عرش کے چاند کو دیکھتا، کبھی فرش کے چاند کو دیکھتا۔ جابر کہتے ہیں مجھے پیدا کرنے والے خدا کی قسم ہے کہ مجھے عرش کے چاند سے محمد کا چہرہ زیادہ خوبصورت نظر آئے۔ یہ حضرت جابر کا سوال، یہ حضرت جابر کی روایت ہے، لیکن آپ دیکھیے وہ چہرہ جو اتنا حسین ہے کہ جو چہرہ چاند سے خوبصورت ہے، لیکن اس چہرے پر لوگوں نے پتھر مارے، اس چہرے پر نعوذ باللہ لوگوں نے اس چہرے کو بے عزت کرنے کی کوشش کی، اس چہرے پر غیبت کے ڈھیر ڈالے۔ کیا وجہ تھی کہ ساری دنیا کا سردار ہے جو عرش پہ جاتا ہے، کیا وجہ ہے دنیا کا سردار ہے جس کے چہرے کا ذکر آئے تو قرآن وضحا کہتا ہے، جس کے زلفوں کا ذکر آئے تو قرآن واللیل کہتا ہے، اور جس کی آنکھوں کا ذکر آئے تو قرآن ماذا البصر وما طغى کہتا ہے، جس کے سینے کا ذکر آئے تو قرآن الم نشرح لک صدرک کہتا ہے، اور جس کے اخلاق کا ذکر آئے تو قرآن انک لعلی خلق نظیم کہتا ہے، اور جس کی چادر کا ذکر آئے تو قرآن یا ایھا المزمل کہتا ہے۔
اس کے کمبل کا ذکر آئے تو قرآن یعیل المدثر کہتا ہے، اور جس پیغمبر زمانے کا ذکر آئے تو قرآن غلاثر کہتا ہے، جس پیغمبر کے شہر کا ذکر آئے تو قرآن لاقسم بحاد البلد کہتا ہے، اور جس پیغمبر کے سینے کا ذکر آئے قرآن علم نصر علی کا صدر کہتا ہے، جس کے دانتوں کا ذکر آئے تو قرآن یاسین کہتا ہے، جس کے اخلاق کا ذکر آئے قرآن فریبا رحمت اللہ علیہ ولو کن تفضل غلیظ القلب کہتا ہے، اور جس کے کردار کا ذکر آئے قرآن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ کہتا ہے، جس کے معراج کا ذکر آئے قرآن سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہتا ہے، جس کے ختم نبوت کا کرائے قرآن ولاک رسول اللہ و خاتم النبیین کہتا ہے، اور جو چلتا ہے تو قرآن بولتا ہے، جھکتا ہے تو قرآن بولتا ہے، جو پہاڑ پہ چڑھتا ہے قرآن بولتا ہے، جو مسکراتا ہے قرآن بولتا ہے، جو روتا ہے قرآن بولتا ہے، جو سجدے میں جاتا ہے قرآن بولتا ہے، جو رکوع کرتا ہے قرآن بولتا ہے، جو دعا کرتا ہے قرآن بولتا ہے، جو خواہش ادا کرتا ہے قرآن بولتا ہے۔ آج مجھے بتا، جس کی خواہش پہ قرآن بولے، جس کے حسن پہ قرآن بولے، جس کے چلنے پہ قرآن بولے، جس کی مسکراہٹ پہ قرآن بولے، جس کے کپڑوں پہ قرآن بولے، جس کی آنکھوں پہ قرآن بولے، آج بتا اس عظمت والے پیغمبر کی کیا بات ہے کہ جس پر قرآن کی ایک ایک آیت جس کی عظمت کی گواہی دیتی ہے۔ آج اس نبوت کے چہرے پر لوگوں نے پتھر مارے، اس کو گالیاں دی، لیکن وہ پتھر سہ رہا ہے، وہ کانٹے سہ رہا ہے، وہ گالیاں سہ رہا ہے۔ بتا تو کیا وجہ ہے کہ ایک طرف محمد اتنا بلند ہے کہ عرش پر مہمان بن رہا ہے، ایک طرف محمد اتنا بلند ہے کہ قرآن اس کی قسمیں کھا رہا ہے، اور اسی طرف اسی محمد کے چہرے پر پتھر مارے جا رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس چہرے سے بہتر، اس حسن سے بہتر، اس نبی سے بہتر کوئی چیز ایسی ضرور ہے جس کے لیے نبی کا چہرہ زخمی ہوا، جس کے لیے پیغمبر کا چہرہ زخمی ہوا، جس کے لیے نبی کو مارا گیا لیکن خدا نہیں بولا، جس کے لیے پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے خدا نہیں بولا، وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے خدا کی گواہی۔ وہ چیز کیا ہے؟ خدا کی گواہی۔ کیا ہے خدا کی؟ دوسرے لفظوں میں وہ چیز ہے مسئلہ توحید۔ وہ چیز کیا ہے؟ مسئلہ توحید ہے یا نہیں؟ توحید کے لیے نبی کے چہرے پر پتھر پڑے یا نہیں پڑے؟ کوئی معلوم ہوا کہ جس کے نبی کے ایسے چہرے پر پتھر پڑے جس چیز کے لیے، وہ چیز نبی سے بہتر ہے، وہ چیز نبی سے، اور وہ چیز ہے مسئلہ توحید۔ وہ چیز کیا ہے بتائے؟ ہم نے جس کو بلا دیا، ہم نے جس کی بات کو ختم کر دیا، پڑھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ کر پیرا نے پیر کو کہا کہ کشتی بچا، پڑھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے ساتھ، لیکن پیرا نے پیر سے کہا کہ کشتی تو بچا، پڑھا لا الہ الا اللہ، لیکن بیٹا بیٹی پیر سے مانگا، پڑھا لا الہ الا اللہ لیکن مشکل کشا علی کو کہا، پڑھا لا الہ الا اللہ لیکن داتا علی حضوری کو کہا، پڑھا لا الہ الا اللہ لیکن سجدہ قبر میں کیا، پڑھا لا الہ الا اللہ لیکن طواف قبر کا کیا۔ مجھے بتا اس سے بڑی گستاخی، اس سے بڑا دین سے مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ اور رسول اللہ سے بہتر کوئی دنیا میں ہے؟ حضور کے خاندان سے بہتر کوئی ہے؟ کیا وہ واقعہ تمہیں یاد نہیں کہ اگر عائشہ رسول اللہ کی خدمت میں آئیں آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، حضور فرمایا عائشہ روتی ہے، فرمایا اے اللہ کے نبی میں تمہاری کتنی پیاری اور محبوبہ رفیقہ حیات ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول آپ ساری کائنات کے سردار ہیں، اور وہ عورت ہوں عائشہ کہ جو آپ کا لباس ہوں، آپ کی عزت ہوں، آپ کی آبرو ہوں، اور اے دنیا سردار میں آپ کی عزت ہو کر، میرے لیے قرآن کی 17 آیتیں نہیں اتری، میرے لیے خدا نے صفائی نہیں بھیجی، حضور فرمایا صفائی بھیجی ہے، لیکن اللہ کے نبی میرے لیے میرے دامن اولاد کوئی نہیں، اے اللہ کے نبی میرے دامن میں اولاد کوئی نہیں، عائشہ کی گود اولاد سے خالی ہے، اے اللہ کے نبی اگر مجھے لڑکا کوئی نہیں ملتا تو آپ دعا دے خدا لڑکی دے دے، تو ساری دنیا کے سردار نے فرمایا عائشہ اولاد کا خزانہ محمد کے پاس نہیں ہے، اولاد کا خزانہ محمد رسول اللہ کے پاس۔ مجھے بتاؤ کہ وہ عائشہ جس کے لیے قرآن کے 17 آیتیں اتری، وہ عائشہ جو نبی کا لباس ہے، وہ عائشہ جو پیغمبر کی عزت ہے، وہ عائشہ جو پیغمبر کی طہارت ہے، وہ عائشہ پیغمبر کی محبوبہ حیات ہے، وہ عائشہ نبی کی رفیقہ حیات ہے، وہ عائشہ جو صدیق کی بیٹی ہے، جو 9 سال کی عمر میں پیغمبر کے گھر میں آئی، جس نے بلوغت کے بعد سب سے پہلی نظر ڈالی تو محمد چہرے پر ڈالی، وہ عائشہ اتنی برکتوں والی، اتنی عظمتوں والی، 10 سال محمد کے گھر میں رہتی ہے لیکن اولاد نہیں ملتی ہے، اور پیغمبر سے کہتی ہے اولاد کے لیے دعا کر دو، حضور نے فرمایا عائشہ یہ خزانہ محمد کے پاس نہیں، یہ خزانہ خدا کے پاس ہے۔ اور عائشہ بولے بی بی جی کی حکومت ہے، بی بی جی کی حکومت ہے نا، اس لیے عائشہ بولنا چاہیے، آپ کا کہیں چلان نہ ہو جائے، چلان فارم نہ بھر دیے جائیں، عورت کی حکومت ایک وبال ہے، وبال عظیم ہے یا نہیں؟ وبال ہے، لیکن یہ وبال ہم نے خود اپنے سروں پر مسلط کیا ہے، ہم نے خود، کوئی اور نہیں آیا. افغانستان کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا جو عورت ہمارے سر پر آ گئی، یا بھارت کے لوگوں نے ووٹوں سے نہیں آئی، ووٹ بھی ہم نے دیے. کہو ووٹ بھی مبارک ہو. اور ہمارا مقصد یہ نہیں کہ آپ سارے، آپ ساروں کے ووٹوں سے تو واقعی نہیں ہے، لیکن پاکستانیوں نے ووٹ دیے اور اس عورت کو مسلمانوں کا حکمران بنا دیا جو کہتی ہے میرے ستارے جارج بش سے مل گئے. جو یہ کہتے ہیں یہ اسلام، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ ہماری عزت ہے، ہماری آبرو ہے. بتاؤ تو ہی ہماری آبرو اور عزت ہے. کہتے ہیں یہ قوم کی بیٹی ہے، قوم کی، قوم کی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو 15 سال آکسفورڈ میں دانش کرتی رہے، وہ پاکستان کی قوم کی بیٹی ہو گئی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، اس قوم کو ہدایت دے، اس ملک سے یہ وبال ختم کرے. ٹھیک ہے، سعودی عرب میں ایک آدمی نے مجھ کہا کہ پاکستان میں مرد کوئی نہیں رہا. میں نے کہا بالکل نہیں، مرد کوئی نہیں. جب مرد نہ ہو تو اور بھی حکمران ہوتی، مرد کوئی نہ ہو. اکبر الہبال نے کہا کل جو نظر آئیں بازار میں بے پرد چند بیبیاں، کا جو نظر آئیں بے پرد بازار میں چند بیبیاں، اکبر تو دیکھ کر غیرت قومی میں گڑ گیا. پوچھا جو میں نے ان سے کہ پردے کو کیا ہوا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. مردوں کی عقل پردے پڑ گئے. یہی وجہ ہے آج جب اپنے آپ کو کہلانے والا وہ پاکستان کا پرچم اتار کر تو کے چڑھتا ہے اسلامی حکومت کا پرچم. ہماری حکومت نے اس کو کھلی چھٹی دے دی، پولیس پیر پڑی ہے، اور اس کو کراچی میں اس کے گھر میں سنا ہے نظر بند کر دیا. گھر میں نظر بند کرنے سے کیا ہوگا جی؟ ایک آدمی اپنے گھر میں چلا گیا بس ٹھیک ہے. یعنی کوئی آدمی بدماشی کرے، غداری کرے، اس کو اپنے گھر میں بند کر دو، یہ کوئی سزا ہے؟ گھر میں بند کر دیا اور اس پر مقدمہ چلاؤ، اس کو پھانسی کے تختے پہ لٹکاؤ. اس وجہ نہیں پاکستان میں اس قسم کے بغیرت پہلے بھی بڑے آئے آئے ہیں یا نہیں؟ اور بی بی جی کی حکومت جب سے آئی ہے ایسے بغیرتوں کی کوئی کمی نہیں، اضافہ ہو رہا ہے نا، اضافہ ہو رہا ہے. یہ سیکٹری دفاع ہے وزارت دفاع کا، جلال حیدر جلال زیدی، یہ شیعہ ہے، پاکستان کی تمام شیعہ تنظیموں کی سرپرستی کر رہا ہے. اور اسی طرح اور بڑے بڑے محکموں میں رافضی موجود ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری حکمران ایک رافضی عورت ہے جس کا جس کی ماں ایرانی، جس کا خاوند رافضی، جس کی ماں رافضی، جس کا نکاح رافضی نے پڑھایا، آج وہ ہمارے سروں پر مسلط ہے. یہ عذاب ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح. جب ہم کہتے ہیں نا، کہتے ہیں جی مولوی سیاسی بات نہ کرو، یعنی سیاسی بات نہ کرو، 40 سال ہو گئے تمہاری باتیں سنتے ہوئے. اسی کا یہ رزلٹ ہے کہ ایک شیعہ اور تھارے اوپر حکمران ہو گئے. تم سیاسی باتیں نہ کرو، سیاست بدماشوں کے لیے چھوڑ دو، سیاست شرابیوں کے لیے چھوڑ دو، سیاست عیاشوں کے لیے چھوڑ دو. یاد رکھو مسلمان کی سیاست عین اسلام ہے، مسلمان کی سیاست عین مذہب ہے، مسلمان اس سے جدا نہیں رہ سکتا. رہ سکتے ہیں؟ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس سیاست کی بات مسجد و محراب سے کریں. اگر مولوی ممبر و محراب سے اسلامی سیاست کی بات نہیں کرے گا تو پاکستان پر حکومت بدماشوں کی ہوگی، عیاشوں کی ہوگی، شرابوں کی ہوگی، ملحدوں کی ہوگی. لیکن علماء دیوبند ایسے مذہب کو نہیں مانتے جس میں سیاست کا عنصر شامل نہ ہو. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بات دور نکل گئی. بات کیا چل رہی تھی؟ گواہ کی. انا ارسلنا کا شاہد، اے پیغمبر ہم نے آپ کو گواہ بنا، ہم نے آپ کو اور حضور خدا کی خدائی کے گواہ، حضور خدا کی خدائی کے. اور اس گواہ کی عظمت کو دیکھو کہ وہ گواہ ایسا ہے کہ آسمانوں کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو کر اس کی جھولی میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ، تو کہہ رہے ہو آسمانوں کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو کر اس کی جھولی میں آ جاتا ہے. اس گواہ کو دیکھو, وہ گواہ ایسا ہے کہ ابو ہریرہ اس کے دروازے پر آئے, فرمایا یا رسول اللہ میری اماں کے دعا کریں. حضور نے ہاتھ اٹھا کر فرما اللہ امی ابو ہریرہ, اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. دعا کرانے کے بعد ابو ہریرہ گھر کی طرف بھاگے جا رہے ہیں, کسی نے بازو پکڑ لیا. ابو ہریرہ کہاں جاتے ہو؟ فرمایا میں گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا محمد کی دعا پہنچتی ہے. ابو ہریرہ گھر پہنچے تو ابو ہریرہ کے گھر کا دروازہ بند تھا. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو اماں کو دیکھا, غسل کر کے فارغ ہو چکی ہے. اماں نے کہا ابو ہریرہ میں تیرا انتظار کر رہی تھی تاکہ تو آئے, میرے دل میں محمد کا کلمہ اتر رہا ہے, جلدی کر مجھے رسول اللہ کے دروازے پر لے جا کر کلمہ پڑھا دے. یہ دعا ہے کہو, یہ خدا کی گواہی دے رہا ہے, یہ پیغمبر کے ہاتھ اٹھے ہیں تو خدا کی گواہی کا اعلان ہو چکا ہے. اور اس نبی کو دیکھو, وہ پیغمبر اتنا عظیم ہے. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا, پتھر پر پانی کے چشمے نکل آئے. پتھر سے تو پانی نکلتا ہے, پہاڑوں سے تو چشمے نکلتے ہیں, عقل میں بات آتی ہے. لیکن اس پیغمبر ہمارے آمنا کے لال, اس پیغمبر کو دیکھو تو صلح حدیبیہ کے موقع پر 314 صحابی رسول اللہ کے ساتھ ہیں. میرے دوستو 314 اور صحابی پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہیں. بعض صحابہ نے بعض علماء نے لکھا ہے کہ دوسری مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت رضوان کے موقع پر آئے تو 1450 صحابہ پیغمبر کے ساتھ ہیں. 1450 صحابہ کے موقع پر تمام صحابہ پانی پی چکے, 300-400 آدمی باقی رہ گئے, پانی ختم ہو گیا. حضور نے فرمایا پانی کا کوئی پیالہ ہے؟ تو صحابہ نے پانی کا پیالہ پیش کیا. پیغمبر نے پانی کا پیالہ لے کر اس میں انگلی ڈالی اور نبی کی انگلیوں سے پانی چشمے جاری ہو گئے. ٹھیک ہے, غصہ میں آسان آ رہا تھا تو پہلے سے پانی کا چشمہ جاری ہوا. لیکن یہ ایسا گواہ ہے جس نے خدا کی گواہی دی ہے, اس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل آئے. انا ارسلنا کا شاہدن, انا ارسلنا کا, یہ میرے پیغمبر کی شان ہے, یہ میرے نبی کا اعزاز ہے. اور آمنہ کلال سے کہ بہتر کوئی پیغمبر کوئی خدا کی خدائی کی گواہی بھی نہیں دے سکتا. ابو ہریرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا راستے میں لیٹے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ چلو میرے گھر چلو. ابو ہریرہ نے اشارہ کر کے بتلایا کہ یا رسول اللہ میں ضعیف ہوں, میں کمزور ہوں, کئی دنوں سے کھایا پیا کچھ نہیں. ابو ہریرہ کی انگلی پکڑ کے رسول اللہ گھر لے گئے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تو نے کچھ کھایا پیا نہیں, میں تیرے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں. حضور نے فرمایا عائشہ کھانے کو کچھ ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ دودھ کا ایک پیالہ گھر میں موجود ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے, دودھ کا پیالہ ہے. حضور نے فرمایا کام بن گیا. ابو ہریرہ جاؤ مسجد میں جو 80 طالب علم قرآن پڑھنے والے ہیں انہوں نے بھی کچھ کھایا پیا نہیں, انہیں ان کو بلا لاؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں 80 طالب علموں کو لے آیا, دل میں خیال آیا کہ 80 طالب علم ہے, میں بھی ہوں, دودھ کا پیالہ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا, قطاروں میں صحابہ کو بٹھا دیا, طالب علموں کو بٹھا دیا. حضور نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے ان کو دودھ پلاؤ. فرمایا میں نے بسم اللہ پڑھی اور بچوں دودھ پلانے لگ گیا. 80 طالب علم دودھ پی کر فارغ ہو گئے. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم دودھ پیو. فرمایا میں نے پھر دودھ پیا. حضور نے فرمایا اور پیو. فرمایا میں نے پھر پیا. حضور نے فرمایا اور پیو. فرمایا میں نے پھر پیا. دودھ ختم نہیں ہوا کے بعد حضور نے میرے ہاتھوں سے پیالہ پکڑا, خود اپنے منہ کو لگایا, پھر دودھ ختم ہوا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر نبی ہاتھ پیالہ نہ پکڑتے تو دودھ کبھی بھی ختم نہ ہوتا. اللہ شاہدن, یہ اس محمد کی گواہی ہے کہ پیغمبر کی ایک ایک ادا سے خدا کی شان چمک رہی ہے. خدا کی شان چمک رہی ہے. حضور مدینہ میں موجود ہے. ابو بکر آئے, فرمایا یا رسول اللہ دو دن سے کھایا پیا کچھ نہیں. عمر آئے, فرمایا دو دن سے کچھ کھایا پیا نہیں. حضور فرمایا تم نے دو دن سے نہیں کھایا, تمہارے پیغمبر نے چار دن سے کچھ نہیں کھایا, تمہارے پیٹ پر ایک پتھر ہے, تمہارے نبی کے پیٹ پر دو پتھر بندے ہوئے. حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق سے فرمایا ابو بکر ابھی اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا یا رسول اللہ مقداد بن اسد کے گھر کے قریب سے میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا اس کے مکان کے صحن میں ایک کھجور کا ڈھیر لگا ہوا ہے. حضور فرماتے ہیں چلو مقداد کے گھر چلتے ہیں, آپ یہ آپ کا وقت ہے, بے تکلفی ہے. حضور نے حضرت مقداد کے گھر دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت مقداد کی بیٹی سو ہی اٹھتی ہے اور اس نے سوراخوں کے اندر سے دیکھا کہ ساری دنیا کا سردار ہمارے دروازے پہ کھڑا ہے. اپنے والد کو جگایا, ابا جان اٹھو, ساری دنیا کی دولت دروازے پر آ چکی ہے. حضرت مقداد اٹھے, دروازہ کھولا, جا کر امی وادی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قربان ہو جائیں, یا رسول اللہ آپ اتنی دور سے چل کر آئے ہیں. مقداد کو حکم کر دیتے, مقداد آپ کے دروازے پر حاضر ہو جاتا. حضور فرما مقداد آپ بے تکلفی میں آئے ہیں, اس لیے آئے ہیں کہ ابو بکر نے کچھ کھایا نہیں, عمر نے بھی کچھ کھایا نہیں, تیرے پیغمبر نے بھی کچھ نہیں کھایا. پتا چلا تیرے گھر میں کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. ابو ہریرہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقداد اس لیے تیرے گھر میں آئے ہیں کہ چلے تیرے گھر میں کھجوروں کا ڈھیر ہے. یہ بات کہنے کی دیر تھی مقداد ابن اسود کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. حضور نے فرمایا کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا خبر گرم ہے آج ان کے آنے کی. آج ہی گھر میں بریانہ ہوا, کھجوروں کا ڈھیر ضرور تھا لیکن شام سے پہلے ساری کھجوریں میں نے مدینے کے فقیروں میں بانٹ دی ہیں. اس لیے روتا ہوں کہ دنیا کا سردار میرے گھر میں موجود ہو اور میرے گھر میں کھجوروں کا ڈھیر ہو. جو مقداد زیادہ قطار ہو رہا ہے, جب مقداد کو پیغمبر نے ہوتے دیکھا تو رحمت کا دریا جوش میں آیا. حضور نے فرمایا مقداد تیرے گھر کے قریب کو کھجوروں کا درخت ہے. مقداد نے فرمایا کوئی درخت تو نہیں ہے, ایک کھجوروں کا خشک تنا میرے دروازے پر کھڑا ہے. حضور نے فرمایا میری نبوت والی چادر لگاؤ اور اس خشک تنے کے نیچے بچھا دو اور میرا سلام کہو اور خشک تنے سے کہو کہ محمد تجھ سے کھجوریں مانگتا ہے. مقداد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور علیہ السلام کی چادر لے کر میں اس خشک تنے کے پاس گیا. میں نے پیغمبر کا کلام کہا, جب نبی کا میں نے سلام کہا تو جیسے خشک تنے میں بہار آ گئی ہو وہ ہلنے لگا اور اس کے بعد میں چادر نیچے بچھائی اور چادر نیچے بچھا کر کہا اے خشک تنے تجھ سے رسول اللہ کھجور مانگتے ہیں. یہ کہنے کی دیر تھی اس خشک تنے سے کھجوریں بھرنے لگ گئی, کھجوریں چادر پہ پڑی, ساری چادر کھجوروں سے بھر گئی. میں چادر اٹھا کر گھر لے آیا. حضور نے فرمایا مقداد اگر تو چادر نہ اٹھاتا کھجوریں برستی رہتی. انا ارسلناک کا شاہدن کہو, انا ارسلناک کا پیغمبر نے تجھے گواہ بنایا ہے. دیکھو یہ خدا کی خدائی کی گواہی دی جا رہی ہے کہ پیغمبر کی ایک ایک ادا دیکھو. اور ایک میرے دوستو یہ پیغمبر کا اعزاز ہے, یہ بھی علیہ السلام کی عظمت ہے اور وہ بھی پیغمبر کی عظمت ہے. حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے, صحابہ بیٹھے ہوئے, دیکھا پیغمبر نے سلمان کی باتیں سنی تو نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. سلمان کئی دنوں کے بعد پھر آیا. حضور فرمایا سلمان بڑی دیر کے بعد آئے ہو. فرمایا یا رسول اللہ یہودی اجازت نہیں دیتا, وہ مجھے مارتا ہے. حضور فرمایا سلمان جاؤ آج اپنے مالک سے پوچھ کر آؤ کہ کتنے پیسے لے کر تجھے آزاد کر دے گا. سلمان اپنے مالک سے پوچھتے ہیں تو مالک کہتا ہے اے سلمان اگر تو آزاد ہونا چاہتا ہے ایک بات اشرفیہ دے دو اور 300 کھجوروں کے درخت لگاؤ, کھجوروں کی کلمے لگاؤ, کھجوروں کا باغ لگاؤ. جب وہ کھجوروں کا درخت بن جائیں گے, باغ لگ جائے گا, تنا اگر درخت بن جائیں گے, کھجوریں اترنے لگ جائیں گی, اس کے بعد تجھے آزادی ملے گی. سلمان کئی دن تک رسول اللہ کے دروازے پر نہیں آئے, نبی کے دربار میں نہیں آئے. کئی دنوں کے بعد آئے. حضور نے فرمایا سلمان تو بتایا نہیں کہ تیرا مالک کیا کہتا ہے. سلمان نے فرمایا یا رسول اللہ میرے مالک نے اتنی بڑی شرط لگا دی, ایسی کنڈیشن لگا دی کہ کالی کملی والے میں اس شرط کو پورا نہیں کر سکتا. 1000 اشرفیاں کون دے گا؟ چلو 1000 اشرفیاں صحابہ جمع کر لیں گے لیکن 300 کھجوروں کا باغ کون لگاتا ہے؟ اور پھر باغ لگ جائے, کلمے لگ جائیں, وہ درخت بڑے ہو جائے, وہ کھجوریں دینے لگائیں, اس کے بعد مجھے آزادی ملے گی. حضور فرمایا سلمان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ سودا بڑا سستا, یہ سودا بڑا, یہ واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے. حضور فرمایا سلمان یہ سودا بڑا سستا ہے. سلمان فارسی نے فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے سارے صحابہ کو حکم دیا کہ دعا کرو. سب صحابہ نے دعا کی. حضور نے فرمایا, حضور نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ مدینہ سے باہر قبیلہ طیبہ میں ایک یہودی رہتا ہے, اس یہودی کو میرا پیغام دو اور یہودی سے کہو کہ محمد رسول اللہ ہمارے جو نبی ہیں وہ تم سے 300 کھجوروں کی کلمے مانگتے ہیں. وہ صحابی 300 کھجوروں کی کلمے لینے چلے گئے. کلمے لے کر حضور کی خدمت میں آئے. حضور نے فرمایا عمر تم میرے ساتھ چلو. فاروق کے آدم کو لیا اور سلمان سے کہا کہ اپنے مرد سے پوچھ کر آؤ کس جگہ پر باغ لگانا ہے, کس جگہ پر درخت کھڑے کرنے ہیں. حضور علیہ السلام کلموں کو لے کر اور حضرت عمر کو ساتھ لے کر اس جگہ پر چلے گئے جہاں باغ لگانا تھا. مدینہ منورہ سے مسجد قباء کی طرف جائیں, مدینہ میں جن لوگوں نے حج کیا ان کو پتا ہے, مدینہ سے مسجد قباء کی طرف جائیں تو راستے میں وہ جگہ آتی ہے جہاں سلمان فارسی کا باغ تھا, رسول اللہ کے ہاتھ سے لگایا گیا تھا. پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں کلمے ہیں, عمر فاروق کے ہاتھ میں پانی کا برتن ہے, حضور نبوت والے ہاتھوں سے کلمے لگا رہے ہیں, عمر پیچھے پیچھے پانی دیتے جا رہے ہیں, پیچھے پیچھے پانی دیتے جا رہے ہیں. بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے خود کلمے لگائی ہیں اور حضرت عمر پانی لگاتے جا رہے ہیں. اور جس وقت پیغمبر علیہ السلام کلموں سے فارغ ہو گئے, ایک دن گزر گیا, دوسرا دن حضرت سلمان کہتے ہیں دوسرا دن ہوا, پیغمبر پھر آئے, پیغمبر نے وہاں دعا مانگی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ پیچھے سے جو درخت لگے کلمے کل لگ چکے ہیں وہ درخت بن چکے ہیں. ایک دن اور گزرا تو ان درخت میں پھل لگ چکے ہیں. کئی برسوں جو درخت کالی کملی والے نے لگائے تھے جو کلمے لگائی تھی, ایک دن کلمے لگتی ہے, دوسرے دن وہ درخت لگ جاتے ہیں, تیسرے دن ان کو کھجوروں کے خوشے لگ جاتے ہیں, چوتھے دن حضور نے فرمایا مقداد سلمان جاؤ اپنے مالک یہودی سے کہو کہ بھلا 1000 اشرفیاں لے کر اور یہ باغ لے کر مجھے آزاد کر دے. حضور نے صحابہ کو حکم دیا چندہ جمع کرو. سب صحابہ نے چندہ جمع کیا, 1000 اشرفیاں بھی جمع کی اور فرمایا جاؤ اپنے مالک یہودی سے کہو 1000 اشرفیاں حاضر ہیں اور 300 کھجوروں کا باغ حاضر ہے. جس وقت سلمان فارسی نے اپنے مالک یہودی سے جا کر کہا کہ 1000 اشرفیاں ہیں اور وہ دیکھو تمہاری گھر پر باغ لگ چکا ہے, اس نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ میں نے پرسوں تو کہا تھا کہ جلدی باغ کیسے لگ جائے گا. سلمان نے فرمایا اے میرے مالک یہودی اگر یہ میرا کمال ہوتا تو تو پورا نہ ہو سکتا, یہ کمال اس پیغمبر کا ہے، یہ کمال اس خدا کا ہے، یہ کمال اس اللہ تعالی کا ہے جو انگلی آسمانوں کی طرف کرتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو کر اس کی جھولی میں آ جاتا ہے۔ بیٹھ کر دیکھو، یہودی مالک آیا، اس نے دیکھا تو پرسوں جو جگہ صاف تھی، آج وہ جگہ ساری کی ساری جگہ باغ سے بھر چکی ہے، 300 کھجوروں کے درخت لگ چکے ہیں، خشک تنے پر بہار آ چکی ہے، کھجوروں کے خوشے لگ چکے ہیں، گچھے کھجوروں کے لگتے ہیں۔ اس نے باغ کو دیکھا، حیرت کی گہرائیوں میں گم ہو گیا، زمین اس کے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی۔ کھڑا ہو کر کہتا ہے، اے سلمان جا، تو بھی آباد ہے، یہ باغ بھی اسلام کے لیے وقف ہے، مجھے محمد کا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر۔ یہ نبی کی شان ہے، کہو یہ نبی کی جیسی شان والا پیغمبر آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ جو اتنی بڑی شان والا ہو، وہی خدا کا سب سے بڑا گواہ، وہی خدا کا سب سے بڑا۔ دیکھیے، ایک طرف آمنا کا لال کھجورے لگاتا اور دوسرے دن باغ بن جاتا ہے، ایک طرف نبی کی یہ شان ہے نہیں؟ اور ایک طرف دیکھو رسول اللہ کے ہاتھوں میں پیغمبر کا حقیقی شہزادہ ابراہیم ہے اور اس کی جان نکل رہی ہے۔ حضور نے فرمایا، یا ابراہیم انما قراءت کلم محزونین، اے میرے بیٹے ابراہیم، ہم تیرے غم میں بڑے پریشان۔ لیکن اس بیٹے کی جان نہیں بچتی، تھوڑی دیر کے بعد بیٹا دنیا سے رخصت ہو جاتا۔ مجھے بتاؤ، ایک طرف وہ پیغمبر انگلی اٹھاتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو کر دودھ لیا جاتا ہے، ایک طرف کلمے کی ضرورت لگاتا ہے، دوسرے دن باغ بن جاتا ہے، ایک انگلی اپنی انگلی پیالے میں ڈالتا ہے، پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، جابت کی ہڈیاں میں لعاب ڈالتا ہے، 300 آدمیوں کی ہڈیاں کافی ہو جاتی ہے، کنویں میں لعاب ڈالتا ہے، کنواں سارا میٹھا ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف وہی پیغمبر اس کے ہاتھوں میں حقیقی جان دے رہا ہے، لیکن محمد اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکا۔ یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر کے معجزات اللہ کا کمال ہے، نبی کے معجزات کس کا کمال؟ اللہ کا کمال ہے۔ تو اللہ کا جو کمال ہے، اللہ تعالیٰ نے جب چاہا نبی کے ہاتھوں معجزہ دے دیا، جب نہیں چاہا نہیں دیا۔ جب نہیں چاہا تو موت کا مطلب ہوتا ہے عقل کو عاجز کر دے، انسان کو عاجز کر دے، ان معجزات نے ساری انسانیت کو عاجز کر دیا۔ لیکن میرے دوستو، پیغمبر کے ہاتھ سے جب معجزہ صادر ہوتا ہے، اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ نبی مختار کل ہو گیا، نبی ہر چیز سے قادر ہو گیا۔ ہر چیز میں نبی قادر ہوتا تو مجھے بتا، اپنے بیٹے کی جان کیوں نہ بچا سکتا؟ مجھے بتا، ابراہیم کی جان کیوں نہ بچا سکتا؟ طاہر طیب کی جان کیوں نہ بچا سکتا؟ اپنے بیٹے عبداللہ کی جان کیوں نہ بچا سکتا؟ مجھے بتا، اپنی تین بیٹیوں کی جان وہ پیغمبر کیوں نہ بچا سکتا؟ اگر پیغمبر علیہ السلام خود مختار کل ہوئے، مجھے یہ بتا، پیغمبر کے بندان کیوں شہید ہو جاتے؟ مجھے بتا، عہد کے میدان میں فتح شکست میں کیوں بدل جاتی؟ اگر پیغمبر علیہ السلام مشکل کشا حاجت روا ہوتے تو نبی پر تکلیفیں کیوں آتی؟ پیغمبر پر پریشانیاں کیوں آتی؟ نبی علیہ السلام کو دکھ کیوں پہنچے؟ دکھ اس کو پہنچتے ہیں جو مشکل کشا نہ ہو، اور جو مشکل کشا ہو اس پر کبھی تکلیف نہیں آتی، اس پر کبھی تکلیف آتی ہے۔ اور 15 سپارہ کھولو، 15 سپارے میں ہے، حضور کے پاس یہودیوں کا ایک مفد آئے، یہودیوں کا مفد پیغمبر کے پاس آئے۔ یہودی کون ہے؟ بڑے بڑے یہودی مشرکوں کو شاہ کرائے، اور انہوں نے آ کر پیغمبر سے تین سوال کیے، مشرکوں نے اور یہودیوں نے۔ سوال کیا ہے؟ پہلا سوال کہ محمد، اگر تم سچے نبی ہو تو بتاؤ روح کس کو کہتے ہیں؟ روح۔ دوسرا سوال، اگر تم سچے نبی ہو تو بتاؤ ذوالقرنین کون تھا؟ تیسرا سوال، اگر تم سچے نبی ہو تو بتاؤ اصحاب کہف کون تھے؟ یہ تین سوال، ان تینوں سوالوں کا ذکر قرآن کے 15 ستارے میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تینوں سوال کیے تو حضور نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کہ اے کل کو ان کا جواب بتاؤں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ کل کو بتاؤں۔ وہ کل آ گئے، جب کل آئے تو حضور نے فرمایا کل کو بتاؤں، وہ پھر آ گئے، حضور نے فرمایا کل بتاؤں، پھر وہ آ گئے، انہوں نے کہا جی کل آ گئی، حضور نے فرمایا کل کو بتاؤں۔ قرآن میں ہے، قرآن میں اور بخاری شریف میں، کہ اسی طرح 16 دن گزر گئے۔ کتنے دن گزر گئے؟ 16 دنوں کا پیغمبر کتنے پریشان ہوئے کہ پہاڑ پر چڑھنے لگے، اور ارادہ یہ کیا کہ میں پہاڑ سے اپنے آپ کو نیچے گرا لوں گا، یا میں پہاڑ پر زندگی گزاروں گا، میں نیچے نہیں آتا، کیونکہ مکہ کے مشرق اور یہودی مجھے نہیں چھوڑتے، وہ مجھ سے روزانہ سوال کرتے ہیں اور میں ان کا جواب کیسے دوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو گیا ہو، جو وہی نہیں بھیجتا وہی آئے گی تو جواب دوں گا۔ جب پیغمبر پاک کی چوٹی پہ چڑھ رہے ہیں تو اس وقت قرآن کی آیت اتری، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، اے کملی والے، تو نے جب انہیں کہا تھا کہ کل کو جواب دوں گا، پھر کل آیا تو نے کہا کل کو جواب دوں گا، تو نے اپنے کلام میں جب کل کہا تھا تو انشاءاللہ کیوں نہیں کہا تھا؟ تو نے کہا کل کو جواب دوں گا، تجھے کہنا چاہیے تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو کل کو جواب دوں گا، تو نے انشاءاللہ نہیں کہا، اس لیے 16 دن تک جبریل نہیں اترا۔ 16 دن تک جبریل کیوں نہیں اترا؟ اس لیے کہ پیغمبر نے ان انشاءاللہ نہیں کہا تھا. اور جب جبریل اترا تو تینوں سوالوں کا جواب آیا کہ کل روح من امر ربی, روح اللہ کے حکم کو کہتے ہیں, حضرت قرن ایک بادشاہ کو کہتے ہیں, اصحاب کاف ایک غار میں رہنے والے کچھ لوگوں کو کہتے ہیں. تو میرے دوستوں تینوں سوالوں کا جواب 15 سپارے میں موجود ہے, لیکن 16 دن تک وہی کو نہیں آئی. اس لیے نہیں آئی کہ اللہ کے پیغمبر نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. معلوم ہوا کہ خدا نبی کو بتاتا ہے تو نبی آگے بتاتا ہے, جو بتائی ہوئی بات کو آگے بتائے اس کو عدل غیب نہیں کہتے. آپ مجھ سے فاروقی صاحب لاہور میں بارش ہو رہی ہے, اور اگر میں ٹیلی فون اٹھاؤں ریسیور کھانے لے کر بٹن یعنی ڈائل کروں نمبر ڈائل کروں اور لاہور سے پوچھوں کہ بارش ہو رہی ہے, ٹیلی فون بند کر کے پھر آپ کو کہوں بارش ہو رہی ہے, تو آپ مجھے عدل غیب کہو گے؟ اور اگر آپ مجھ سے کہیں بارش ہو رہی ہے, میں ویسے کہہ دوں بارش ہو رہی ہے, بارش ہو رہی ہے, آپ کہیں گے عدل غیب ہے؟ کہیں گے پیغمبر سے پوچھا کہ تینوں سوالوں کا جواب بتاؤ, تو نبی اگر خود ہی بتا دیتے تو نبی کو آپ عالم الغیب کہتے. لیکن پیغمبر نے خدا سے ہم کلام ہونا چاہا, پیغمبر نے خدا کو ٹیلی فون کیا لیکن ٹیلی فون کا جواب نہ ملا, کال کا جواب نہ ملا, کال کا جواب نہیں ملا تو نہیں بتایا. جو کال کر کے آگے بتائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا, وہ عالم الغیب ہوتا ہے. کلمہ نبی کا پڑھتے ہو, بات نبی کی کرتے ہو, قرآن نبی کا پڑھتے ہو, اور پھر شرک کرتے ہو. پھر یہ بھی کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ نبی بھی عالم الغیب ہے, ولی عالم الغیب ہے, کتب بھی عالم الغیب ہے, اولیاء بھی عالم الغیب ہے, پیر کا کتا بھی عالم الغیب ہے. کہتے ہیں بولو پیر کا کتا بھی عالم, ٹکی ہوئی سرکار کپڑے اتر جائیں ایک کچھا نیچے پہنا ہوا کہتے ہیں یہ آدھا ولی ہے, پورے اتر جائیں تو کہتے ہیں پورا ولی ہے. سچے ولیوں کے غلام بنو, سچا ولی نبی کی سنت کو کبھی نہیں چھوڑتا, ٹھیک ہے, اور جھوٹا ولی سنت پر عمل کبھی کرتا. دیکھ لیتے گرما کر کے پاکستان میں ایسے من گھڑتیوں کی بہت بڑی کثرت ہے جنہوں نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا. آپ بازاروں میں جائیں آگے کئی جگہ پر وہ من گھڑت پیر بیٹھے ہوتے ہیں, جو چاہو سو پوچھو. لکھا کیا تھا, جو چاہو سو پوچھو. ایک مولوی صاحب چلے گئے, کہنے گا کہ تمہاری شادی نہیں ہوگی. وہ لکھا تھا جو چاہو سو, تو مولوی صاحب نے ہاتھ دکھایا, کہنے لگا یہ ہاتھ کہتا ہے کہ تمہاری شادی اور شادی ہوگی تو اولاد نہیں ہوگی. تو مولوی صاحب کہنے لگا تیرے باپ کی 2 بیویاں ہیں 4 بیٹے ہیں, یعنی میری 2 بیویاں ہیں اور 4. اب وہ پریشان ہو گیا, اوپر لکھوا جو چاہو سو پوچھو. یہ الیکشن نہیں ہوا پچھلا. نورانی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں پیروں نے پیر فرمایا کہ تم الیکشن لڑو تم جیت جاؤ گے, بلکہ آئندہ حکومت تمہاری ہوگی.